علی العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ.
اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و صحبہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جامع کراچی مادر علمی میں یوم مصطفیٰ کے انعقاد پر میں مشیر طلبہ جامعہ کراچی انتظامیہ اور امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان جامعہ کراچی یونٹ کے تمام دوستوں اور تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایام رجب کی آمد آمد ہے. یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری نعمتوں، نورانیتوں اور عظمتوں اور پاکیزگیوں کو سمیٹ کے لایا ہے. ماہ رجب کے آغاز پر یوم مصطفیٰ کا انعقاد اسے فال نیک قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات، اساتید اور اسی طریقے سے وہ تمام افراد کہ جو اس مادر علمی میں کسی بھی حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ان روحانی ساعتوں سے بھرپور استفادہ کریں گے اور ملک و ملت کے لیے اپنی بہترین خدمات کو سر انجام دیں گے. آغاز گفتگو میں میں آئی ایس او پاکستان کے بانی ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اساتید، ذی علم شخصیات، شکیل اوج صاحب، پروفیسر تقی ہادی صاحب اور اسی جیسے بہت سارے نام، شہید پروفیسر سبط جعفر صاحب کے، جو ملک و ملت کی خدمت میں جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا اور نوجوانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے میں تن من دھن سب کی قربانی لگا دی اور اپنے وجود کو فنا کر دیا. میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ سال ثواب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. ابھی ہماری ایک مختصر سی ملاقات، میٹنگ تھی وائس چانسلر جناب ڈاکٹر اجمل خان صاحب سے، اور وہ اپنی علالت اور کسالت کے وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے. حالانکہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں گے تو طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوگی. بہرحال انہوں نے کہا اگر میری طبیعت بہتر ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوں گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کو کہ جو اس وقت پاکستان کی بڑی جامعات میں سے ایک جامعہ کے تمام فرائض کو زیر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. میرے دوستوں، یوم مصطفیٰ، جب یوم مراد ہوتا ہے تو اس سے مراد شب اور لیل کے مد مقابل ایک تصور ذہن میں آتا ہے، دن اور رات کا. کیا یوم مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے کہ رات کے مقابلے میں ایک دن، یا جسے شبانہ روز کہا جائے دن اور رات کے مقابلے میں 24 گھنٹوں پر مشتمل ایک دورانیہ اور ایک مدت؟ ہرگز نہیں. یوم مصطفیٰ در حقیقت نقطۂ آغاز ہے ہر موحد انسان، ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے اس زندگی کا نقطۂ آغاز ہے کہ جہاں پر وہ سرکار دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو अपनाने का अहद और जज्बा अपने अंदर उभार सके। इस बिना पर यौम मुस्तफ़ा तकाजा करता है कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में कायनात की अजीम तरीन शख्सियत अफजलुल इंसान अफजलुल मौजूदात सरकार दो जहाँ की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज कर सकें। और हकीकी यौम मुस्तफ़ा वही होगा कि जब इस मुल्क का हर नौजवान तालिब इल्म और तालिबा हकीकी माना में सुन्नत व सीरत नबवी को अपनाने का अहद करें। और होना भी यही चाहिए, और यही वजह है कि कुरान मजीद ने जिस नाजुक मसले की जानिब हमारी तवज्जो को मबजूल कराया है वो तज़किया और तालीम है। हम हमेशा तालीम व तरबियत की बात करते हैं, लेकिन कुरान पहले तरबियत व तज़किया की बात करता है, बाद में तालीम की बात करता है। बहुत सादी सी मिसाल है कि अगर एक ज़र्फ़ कि जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर वह आलूदा है, नजिस है, उसमें जो भी मादा डाला जाएगा, जो चीज़ भी उसमें डाली जाएगी ताकि उसे आप नोश जहाँ कर सकें, तो वो मादा भी आलूदा हो जाएगा उस ज़र्फ़ की आलूदगी की वजह से। तरीक़ा क्या है? पहले उस ज़र्फ़ को पाक और साफ़ किया जाए, उसे तमीज़ किया जाए, उसे साफ़ किया जाए, और फिर उसमें कोई चीज़ डालकर उसे इस्तेफादा किया जाए। इंसान का वजूद भी एक ज़र्फ़ वजूदी की मानिंद है कि अगर ये तज़किया ना हो, इसकी तथहीर ना हो, इसकी सफाई रूहानी तौर पर ना हो, तो इंसान आला तरीन इल्म भी हासिल कर ले, इल्म तौहीद भी हासिल कर ले, वो इल्म आलूदा हो जाएगा। लिहाजा कुरान मजीद ने जिस नुक्ते की जानिब हमारी तवज्जो को मबजूल कराया है, असातीद यहाँ मौजूद हैं, अरबाब इल्म व दानिश मौजूद हैं, मैं सिर्फ तज़किरतन आयात को ज़िक्र करते हुए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के कुछ मकासिद हैं कि जिन्हें कुरान करीम में बयान किया गया है, वो सब सरकार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमें नज़र आते हैं। इस बिना पर लाजिम व ज़रूरी है कि हम तज़किया व तालीम के उस असल मकसद व महवर को समझते हुए आगे बढ़ें, तो ज़िंदगी का कोई मैदान ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर कोई तालिब इल्म या तालिबा जाए और वह आगे बढ़कर अपना अपने मुल्क कौम का और अपने दीन व मज़हब व मसलक का नाम रोशन करे। इस बिना पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मादर इल्मी में इस किस्म के दीनी इज्तमात का फ़रोग और उनका इनेकाद एक खुश आइन इकदाम है कि जिसमें एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर हजरात उलमा और अरबाब इल्म व दानिश जमा होते हैं और अपने अपने नुक्ते नज़र से मुश्तरकात दीन व मज़हब व सुन्नत रसूल को बयान फरमाते हैं। इस बना पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन मुश्तरकात को ज़ेर बहस लाएँ कि जो दर हकीकत उम्मत वाहिदा की तश्कील में अपना काम अंजाम दे सकें। सही है कि हर शख्स अपने हवाले से एक अकीदा और नज़रिया रखता है, लेकिन दीन इस्लाम में ख़ा वो अहले सुन्नत हों या अहले तशय्यो, उनके दरमियान 90% से ज़ायद ऐसे मुश्तरकात मौजूद हैं कि जिनको सामने रखते हुए हम एक बेहतरीन नस्ल को तैयार कर सकते हैं। अफसोस यह है कि बाज़ कम पढ़े लिखे अफराद या वो अफराद जो शॉर्टकट के नतीजे में दीन को आला बनाकर अपनी दुनिया की तामीर करना चाहते हैं या दुश्मन के आलाकार अफराद, वो हमेशा इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए इख्तलाफात को हवा देते हैं। ऐसी फिजा में यौम मुस्तफ़ा का इनेकाद एक बेहतरीन कोशिश है, एक उम्मीद की किरण है कि जहाँ पर मुख्तलिफ مسالك کے علماء آئیں اور یہاں پہ جمع ہوں. الحمدللہ پاکستان میں دوسرے اسلامی ممالک کے بنسبت یہ شعور کافی حد تک پایا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف مواقع پر امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و وحدت و یگانگت کو فروغ دینے کے لیے شیعہ سنی علماء دام درہم سخنے ہراول دسہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں ایک دیوبندی عالم ایک شیعہ عالم کا استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہیں ایک شیعہ عالم ایک دیوبندی عالم دین کا استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ سے آپ انٹرنیٹ سے واقف ہیں, یہ تمام حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں. یقیناً یہ پیار و محبت کی فضا, یہ برداشت کی فضا, یہ ٹالرنس کی فضا یہ ہونی چاہیے. مسلکی بنیاد پر خاص عقائد و نظریات کی بنیاد پر نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے نہ کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے. اور میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ جب حج کے لیے میں گیا تو اسی عمامے اور اسی ابا کعبہ میں اپنی شناخت کے ساتھ گیا, وہاں پر عالم اسلام کے جتنے بھی علماء موجود تھے, سلفی علماء ہوں, خود سعودی عرب کے علماء تھے, اور اسی طرح خود پاکستان سے ہمارے اہل سنت برادران اور علماء, تو وہاں پر بھی میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا اور اس واقعے کو گاہے بگاہے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان مشترکات کو زیر بحث لائیں جو امت واحدہ کی تشکیل میں اپنا کام انجام دے سکے. اور الحمدللہ پاکستان اس جہت سے اس فکر کے لحاظ سے غنی ترین ملک ہے کہ جہاں پر ایک اسلامی جذبہ پایا جاتا ہے. میں اس سے زیادہ تمیدی گفتگو میں وقت نہیں لوں گا. انبیاء کے کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک ہدف جس کو میں نے ابتدائی کلام میں بنیادی اور محوری نقطے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیان کیا وہ تزکیہ و تعلیم ہے, یعنی انسانی نفوس کو پاک کرنا اور اس کے بعد ان کو کتاب خدا کی تعلیم سے آراستہ کرنا. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیوں میں سے ایک رسول کو جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ پہلا مشترکہ ہدف ہے تمام انبیاء کا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جو نبی بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام لے کے نازل ہوا اس نے انسانیت کو اس کے حقیقی پیغام سے آشنا کیا. انسان کی سعادت اچھے لباس میں نہیں ہے, انسان کی سعادت صرف اچھا مکان یا اچھی زبان کا استعمال نہیں ہے, بلکہ انسان کی سعادت و خوشبختی در حقیقت اس کے اپنے دین و مذہب کے اصولوں پر کاربند رہنے سے. عزیزان گرامی, سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی اچھی پوسٹ دیکھنے کو ملی, کہا کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی کون تھا, شیعہ تھا, سنی تھا, بریلوی تھا یا مسیحی تھا یا سکھ تھا, آپ سے متعلق یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کن عقائد کے ساتھ کن لوگوں کے عقائد کے درمیان رہتے تھے. لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا مر جائے تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تھا تو آپ نے اس کی بھوک مٹانے کے لیے اس کی امداد کے لیے کیا کام کیا. لہذا یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کا ہر فرد باہم شیر و شکر ہو جاتا ہے کہ اصل سعادت یہی ہے کہ انسان اپنے اس دین و مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اس لیے فرمایا کہ پہلے تزکیہ ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے, پہلے انسانی وجود کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے علماء اخلاق و عرفان نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں, ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ یعنی خالی کرنا انسانی وجود کو گناہوں برائیوں سے, تحلیہ یعنی انسانی روح کو زینت دینا اچھائیوں سے. تخلیہ کو مقدم قرار دیا ہے کہ انسان پہلے اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرے, اپنے وجود کو آمادہ و تیار کر کے نور الہی اس میں جلوہ کر سکے. یقیناً کوئی آئینہ کہ جس پر خاک پڑی ہو، گرد و غبار میٹا ہو، عزیزان گرامی، وہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، وہ روشنی کو منعکس نہیں کر سکتا. کب صلاحیت آئے گی اس شیشے یا آئینے میں کہ جب اس کو چمکایا جائے، گرد و غبار سے اس کو صاف کیا جائے، مٹی سے دھویا جائے. انسان بھی ایک وجود ہے کہ جس میں خدائی تعلیمات کا نور جھلک سکتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کریں. رسولوں کا کام ہی یہی تھا، انبیاء کی دعوت کا محوری نقطہ یہی تھا کہ توحید کی طرف بلانے کے لیے، توحیدی معاشرے کے انعقاد اور انسجام کے لیے انہوں نے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے قدم بڑھایا. وہ جو زکیہم تزکیہ کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آئیے اس آئے مجیدہ کے ذیل میں سرکار دو جہاں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ تزکیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ تطہیر جاؤں قلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ روحانی آلودگیوں سے در حقیقت روحوں کو دھونے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بس میں بیٹھنے والا ہر صحابی، ہر انسان، ہر شاگرد اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ تزکیے کے ساتھ آگے بڑھے. اگر کہیں کوئی مسلمان کسی غریب مسلمان کے کپڑوں اور اس کے بدن سے اٹھنے والی بو سے متنفر ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو سرکار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح ہے کہ یہ غریب ہے، صحیح ہے کہ اس کا سوشل اسٹیٹس تمہارا جیسا نہیں ہے، صحیح ہے کہ اس نے میلے کپڑے پہنے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایمان میں، یہ اعتقاد میں، یہ توحید میں، یہ خدا پرستی میں تم سے آگے نظر آئے. یہ وہی تزکیہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں عملی طور پر انسانوں میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام صفات کے ساتھ جلوہ افروز ہو. دوسرا ہدف جو انبیاء کا ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے کتابیں بھیجیں، ہم نے ترازو بھیجا. کیوں؟ تاکہ عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرہ قائم ہو. بغیر امن و انصاف کے معاشرے کے کوئی انسان خدا پرست نہیں بن سکتا. امن ہوگا، سکون ہوگا، معیشت ہوگی، اقتصاد ہوگا، اکنامکس ہوگی، اور ایسے معاشرے میں ایک حقیقی مسلمان پروان چڑھ سکتا ہے. وہ مشہور و معروف آیات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، رحلت الشتاء والصیف، کہ جس نے تمہیں گرمی اور سردی سے نجات عطا کی، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، اور اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یعنی پیٹ، یعنی اکنامکس، یعنی اقتصاد، یعنی معیشت، اور وآمنهم من خوف، یعنی معاشرہ امن و سکون کا بستر ہونا چاہیے. رسول بھی، خدا بھی در حقیقت دو بنیادی سہولیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ معاشرہ جس میں امن و سکون ہو، سیاسی استحکام ہو، اور جس میں اقتصاد کا صحیح در حقیقت انتظام موجود ہو، وہی معاشرہ حقیقی معنی میں اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. اسی لیے کہا عدل و انصاف کے بغیر. آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہاں کرپشن کو جو بازار گرم کیا گیا، چند لوگوں نے آ کر دونوں ہاتھوں سے قومی دولت کو لوٹا، اگر وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے، اگر ان کو ان کے کرتوتوں کی جزا و سزا نہیں دی جاتی تو عزیزان گرامی پھر بلند و بانگ دعویٰ کرنے سے کیا فائدہ. رسول اللہ نے بھی اپنے دور میں ایک ایسا انسانی معاشرہ قائم کیا کہ جو عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور گاہے بگاہے آپ کے ارشادات، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں شاہد مثالیں لے کر آؤں، میں صرف کلیات پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت پورا ہو گیا اور اب اس یوم مصطفیٰ کو اختتام کی طرف جانا ہے. لہذا سرکار دو جہاں ایک ایسے معاشرے کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو تا قیامت ایک عدل و انصاف کے لیے مثالی معاشرہ ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مکاتب فکر اس بات متفق ہیں کہ وہ آئیڈیل سچویشن اور صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ حضرت زہرا کی نسل سے ایک آخری امام مہدی تشریف لائیں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بری کما مولیت و ظلم و جورا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یا ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے بابرکت ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں ظاہر سے مراد شو کرنا دکھانا نہیں ہے، یہاں ظاہر سے مراد شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد یہ غلبہ عطا کرنا۔ یقیناً اسلام پھیلا خلفائے راشدین کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں اسلامی سرحدیں پھیلی، وسعت اختیار کی، لیکن اس نے غلبہ نہیں پایا۔ یہ اسلام کا غلبہ کب ہوگا؟ جو آل رسول سے آل فاطمہ سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور زمین کو اس عدل و انصاف کا نظام دیں گے جو قرآنی نظام ہے، جو مصطفی نظام ہے۔ لہذا عدل و انصاف کے معاشرے کے لیے، یہ عدل و انصاف میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ عزیزان گرامی، طلبہ و طالبات یہاں موجود ہیں، اساتذیہ موجود ہیں، ہر انسان اگر اپنی ذات سے انصاف کا کام شروع کرے کہ وہ حدیث شریف معروف و مشہور کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان میں یہ پیار و محبت کے مظاہر دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایک وقت تھا کہ جب دشمن کے اعلی کار مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لیے کبھی سنی کا نام لے کر شیعہ کو قتل کرتے ہیں، کبھی شیعہ کا نام لے کر سنیوں پر حملہ کرتے ہیں، یہ وہی طاقتیں ہیں جو آج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی دشمن ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح ہماری مقتدر افواج نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ یہود و ہنود کی سازشیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کو بھی نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو بھی متزلزل کیا جائے۔ اس بنا پر یہاں پر یونیورسٹیز کا کردار سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو حب الوطنی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ ایسے پروان چڑھائیں کہ وہ عدل و انصاف کے معاشرے کے لیے قیام کر سکیں۔ اور تیسرا بڑا کام جو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا اور خود سرکار دو جہاں نے اسے انجام دیا، وہ یہ کہ انسان کو انسان کی قید اور اسارت سے اور اسیری سے نجات عطا کی جائے، انسان انسان کا غلام نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبد اور غلام بنانے کے قانون کو لغو کیا اور بلکہ راہیں قرار دی اسلام نے کہ کس طرح غلاموں کو آزاد کیا جائے، کس طرح لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا جائے۔ سورہ آراف آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُوا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو زنجیریں جو ہاتھوں میں ہیں اور جو فکروں میں ہیں عزیزانی گرامی، ان کو توڑا جائے، انسان کو رہائی دی جائے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم کسی کے غلام نہ بنو، جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اسلام اس بات کو قطعی طور پر ناپسندیدگی نگاہ سے دیکھتا ہے کوئی انسان کسی کا غلام ہو جائے۔ ظاہری غلامی کے لیے سب آواز اٹھاتے ہیں، لیکن باطنی غلامی کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کسی غیر اسلامی ثقافت اور کلچر کا دل دادا ہو جانا۔ یقیناً ہم جب افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی سرحدوں کے لیے اگر ہمارے خون کی ضرورت پڑے تو اے وطن، اے مادر وطن، ہمارا خون حاضر ہے، ہم شاباش کہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سرحدوں میں لڑنے والے فوجیوں کو سر سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے جان کا، مال کا، اپنی عزت و ناموس کا کی قربانی دی۔ لیکن اسی طریقے سے اگر یہی قوم ایک دشمن ملک کی ثقافت کو اس کے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، اس کے سینما گھر کے ذریعے سے، اس کے کلچر کے پروگراموں کے ذریعے سے اگر ایڈاپٹ کرے تو یہ ایک ملک کی شکست ہوگی۔ لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آج زنجیریں ہمارے ہاتھ و پیر میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ فکروں پر زنجیریں ہوں، فکروں پر تالے ہوں، فکروں پہ پہرے ہوں، لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم در حقیقت اس قید سے اپنے آپ کو چھڑائیں جو ہمیں غیر مرئی طور پر نہ محسوس طور پر دشمن کی طرف لے جا رہی ہے. اور میرا اشارہ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ میں کس ثقافت کی بات کر رہا ہوں. وہ ثقافت کہ جو آج کل پاکستان کے میڈیا سے نشر کی جا رہی ہے, اس میں بظاہر نیکی اور بدی کی جنگ تو دکھائی جاتی ہے لیکن اس کے لیے جو روش, جو طریقہ, جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اچھائی کی طرف رجحان کم اور برائیوں کی طرف رجحان نوجوان نسل میں زیادہ بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حجاب کی اور پردے کی صورتحال بچیوں میں دیکھی جائے تو وہ ایک خاص قسم کی نظر آتی ہے, بچوں میں کلچر کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ ایک خاص قسم کی نظر آتی ہے. تو انسان کو انسان کی اسارت و بندگی سے آزاد کرانا یہ انبیاء کی دعوت کا محوری نقطہ تھا. ایک اور چیز جو انبیاء کی تعلیم میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے رفع اختلاف, اختلافات کو مٹاؤ, باہم شیر و شکر ہو جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد ہوا کان الناس امتا واحدہ, امت واحدہ بن کے دکھانے, فبعث اللہ مبشرین ومنذرین وانزلنا معهم الكتاب بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا. کیوں خدا نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا؟ تاکہ ہم آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بلا بیٹھیں. بہت ہی بنیادی سا سوال اور بہت ہی بنیادی نقطہ, جتنے بھی اختلافات ہیں خواہ وہ مسلکی ہو یا غیر مسلکی, ان سب کے لیے قرآن کریم نے ایک فارمولا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے اسے لے لیا جائے, اسے اخذ کر لیا جائے, اسے اپنی ذات اور اپنے ایمان کا عقیدے کا حصہ بنا لیا جائے. وما نهاکم عنه فانتهوا, اور رسول جس چیز سے روکے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. پس مفسر قرآن, مبیہ قرآن, شارع قرآن, قرآن کی تشریح کرنے والی ذات کون سی ہے؟ سرکار دو جہاں جن پر قرآن نازل ہوا, وہ محور اتحاد عزیزانی گرامی. لہذا الحمدللہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں یہ فضا بنی کہ تمام مسالک علماء بیٹھیں اور شب و روز محنت کے نتیجے میں ایک ایسا بیانیہ دیں, ایک ایسا چارٹر پیش کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے ماتحت اور پیروکاروں کو دعوت فکر و عمل دیں کہ ہم جس طرح آپس میں بیٹھے ہیں اسی طرح باہم تمام مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے. اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, وہ ہے رغبت اور برائیوں پر خوف دلانا. رسول اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. بشیر کا معنی بہت واضح ہے, یعنی بشارت دینے والا, یعنی گڈ نیوز دینے والا. نذیر ہمارے یہاں ترجمہ کیا تھا ڈرانے والا, لیکن نذیر کا ترجمہ صحیح ڈرانے والا نہیں ہے. نذیر کا صحیح ترجمہ خبردار کرنے والا ہے کہ وہ آنے والے خطرات سے خبردار کر رہا ہے, وہ آگاہ کر رہا ہے, وہ علم دے رہا ہے, وہ اپڈیٹ کر رہا ہے. عزیزانی گرامی, سورہ انعام آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ وہ بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے, خبردار بھی کرتا ہے. ایک استاد کے مانند, ایک ٹیچر کے مانند, ایک پروفیسر کے مانند جو ایک زمانہ گزار کر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے ان نوجوان بچوں کو جو اس کی شاگردگی میں ہیں, جو آنے والی راستے کے پیچ و خم اور نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہیں, ان کو خبردار کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ توجہ نہ دی گئی تعلیم پر اور تعلیمی اصولوں اور تقاضوں پر تو ایک برا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور اگر تم نے مثلا تعلیمی اصولوں کو مد نظر رکھا, تعلیم کو صحیح طور پر اپنایا, تعلیم کو دل و جان سے حاصل کیا تو ایک اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے. ایدان گرامی, ابھی وائس چانسلر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ عدم برداشت ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ نام شناختی کارڈ اور چند علامت دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, یا اس قسم کی صورتحال پیش کی گئی. یقیناً آپ جب معاشرے کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نفرت نظر نہیں آتی, یہ ایک مصنوعی نفرت تھی جسے انجیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ ایک مصنوعی خصومت تھی کہ جسے معاشرے کی رگوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ یہود و ہنود مسلسل آج بھی کھول کر اپنے عزائم کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہ دو تین روز سے سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی کہ پاکستان پہ حملہ ہونے والا تھا، تو ہمارے ایک اہل سنت دوست نے کہا کہ بھئی اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کہیں گے جناب سعودی عرب، اور اگر کوئی بریلوی سنی ہوگا وہ کہے گا جناب ایران۔ یہ سوچ کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ جب یوم مصطفیٰ یا عید میلاد النبی کا نام آتا ہے تو اہل سنت کا نام آتا ہے، یوم حسین یا مجلس کا نام آتا ہے تو پھر اہل تشیع کا نام آتا ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ یا اہل بیت جو ہیں وہ صرف شیعوں کے ہیں، صحابہ جو اہل سنت کے، یہ تفریق کیوں ہیں؟ یہ خصوصیت کے ساتھ کسی کو کسی کے ساتھ اٹیچ کر دینا، متصل منسلک کر دینا، یہ نہ دین کی بات ہے، نہ قرآن کی بات ہے، نہ سنت و سیرت رسول اور اہل بیت کی بات ہے، یہ وہ دشمن کا پروپیگنڈا تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ تیسرا ملک امریکہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیوں ہم اپنے مشترکہ دشمن کو فراموش کیے ہوئے ہیں؟ ایدہ نگرامی، ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں ان سازشوں سے پردہ ہٹانا چاہیے جو قرآن کی اصولوں کی روح سے کبھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے، اس بنا پر لازم و ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس میں کسی حد تک کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء کی حد تک شیعہ سنی علماء کا ایک ساتھ جمع ہونا، بیٹھنا، گفتگو کرنا ایک خوشائن اقدام ہے۔ کورنگی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جس کے پرنسپل تھے عثمانی صاحب، شہید خرم زکی نے ان کو تفسیر میزان جو آیت اللہ علامہ طباطبائی کی لکھی ہوئی ہے وہ پیش کی۔ پہلے تو انہوں نے لینے سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد کہا کہ اہل تشیع کی تفسیر میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھیں، اس کو مطالعہ کیجئے۔ شہید خرم زکی نے جب دوبارہ سے رجوع کیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس مدرسے کے ایک دیوبندی عالم دین نے، عثمانی صاحب نے، علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کے بارے میں جو جملے کہے وہ سن کر کہ اتنی بہترین اور معرکت العرا تصنیف میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ایک دیوبندی عالم دین کا اعتراف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہم ایک دوسرے دور ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ وہ صورتحال اب نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ بنوریہ کے جو اس وقت پرنسپل ہیں وہ علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس، بہت احتیاط سے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں، تو جب وہ واپس گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے علامہ طالب جوہری صاحب کو کیسا پایا، انہوں نے کہا میں علوم کا دریا پایا ہے۔ یہ پیار و محبت، یہ علمی مباحثے، یہ اختلافات، فروعی اختلافات کو چھوڑ کر ایک جان ہو جانا در حقیقت یہ اسلام کا خاصہ ہے، یہ تعلیمات رسول کا خاصہ ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا میں نے وائس چانسلر صاحب سے بھی کہا کہ اگر اس یونیورسٹی اور جامعہ کے کسی بھی خدمت گزار کی جانب سے کوئی ایسا عمل کہ جو کسی مسلک کی نمائندگی کرے یا تفریق کا سبب بنے یا امتیاز دینے کا سبب بنے تو ہم اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ اس سے بہتر جامعہ کی خدمت کر سکیں۔ اور آخر میں جو نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا 164 آیت نمبر میں، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، منت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مومنین کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا۔ منت اس عظیم، سنگین اور ثقیل ذمہ داری کو اور نعمت کو کہا جاتا ہے جس کا اٹھانا ہر انسان کے بس میں نہیں، جس کا شکرانہ ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ لقد من اللہ، اللہ کا من ہے، اللہ کا احسان ہے، آسان ترین ترجمہ احسان کیا جاتا ہے، لیکن منت عربی گرامر کے لحاظ سے وہ عظیم نعمت ہے جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اس کا شکرانہ ایک موحد مسلمان، خدا پرست مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ جب وہ تعلیمات رسول پر عمل پیرا ہوگا تو وہ اس کے شکرانے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہر نعمت کا شکرانہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے میں مضمر ہے۔ اگر آپ کسی بھی نعمت کو صحیح طور پر استفادہ کرتے ہیں تو آپ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ یوم مصطفیٰ ایک نعمت ہے عزیزانی گرامی، آئیے عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد تعصب، جاہلیت، عداوت، خصومت کے جو جذبات ہیں انہیں یوم مصطفیٰ میں آج دفن کر کے اٹھیں، باہم شیر و شکر بن کے اٹھیں، اور اسی طریقے سے اپنے مادر علمی کا نام روشن کریں۔ تعلیم کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے، آپ کا بہترین وقت آپ کی نوجوانی ہے جو تعلیم و تربیت اور تحقیق میں صرف ہونا چاہیے۔ یہ بعض مظاہر جو ہمیں گناہ کے دیکھنے کے نظر آتے ہیں اس کے لیے بھی در حقیقت انتظامیہ کو چاہیے کوئی ایسے قوانین بنائے کہ جس سے گناہ کے مظاہر کم، فساد کے مظاہر کم، اور تحقیق، ترویج، تبلیغ، اسی طریقے سے تعلیم اور ریسرچ کے مواقع سامنے آئیں اور طلبہ بہترین انداز سے اپنے بہترین سرمایہ وقت کو ان مثبت اور کارآمد لمحات میں خرچ کر سکیں تاکہ وہ ملک و ملت کا نام روشن کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس وقت پاکستان ایک نازک حالات سے گزر رہا ہے، ہمارے سیاستدان کو وہ عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اس ملک و ملت کے لیے بہترین فیصلے کر سکیں۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد اور ان کی آل کا، ان کے پاکیزہ صاحب کا، اس ملک کے جو دشمن ہیں، خواب و نظریاتی سرحدوں کے دشمن ہو یا جغرافیائی سرحدوں کے، ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے امام زین العابدین کی، جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کے نام ہے، یقیناً وہ اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں، مجاہدوں اور سربکف سورماؤں کے نام کیا دعا کی ہے۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مادر علمی کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے حقیقی زیور سے آشنا ہونے، اسے اپنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔